نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، صدق الله العظيم. الحمد للہ، نظم اور نثر میں مناسبت ہوتی ہے الحمد للہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے زمین کی قیمت، اور اسی طریقے سے بعد میں جو آپ نے نظم سنی اس میں بھی تقریباً اسی پہلو کو ذکر کیا گیا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے الحمد للہ کہ بات جو ہے وہ مناسبت کے ساتھ ہو جائے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالی نے اعتدال کی تعلیم دی ہے. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، نہ تو اپنی آواز کو بہت اونچا کرو اور نہ نیچا کرو بہت زیادہ. وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیانی آواز سے پڑھو. اس میں اعتدال کی تعلیم بھی ہے. آپ پہلے سن بھی چکے ہیں غالباً، سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب تہجد پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نگرانی فرماتے تھے، راتوں کو اٹھ کر تشریف لے جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ لوگ کن کاموں میں مشغول ہیں. تو آپ ایک دفعہ جب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں اور اس میں قرت جو ہے وہ بہت آہستہ کر رہے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے کر رہے تھے. تو رات تو گزر گئی، صبح آپ نے دونوں کو بلا لیا اپنے پاس اور پوچھا کہ صدیق تم اتنی اونچی اتنی آہستہ آواز میں کیوں پڑھ رہے تھے، اور فاروق تم اتنی اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میں سنانا چاہتا تھا اس نے میری بات سن لی. اور سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونچی آواز سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ جو سوئے ہوئے تھے ان کو جگانا چاہتا تھا اور شیطان کو بھگانا چاہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرمایا، اے صدیق اپنی آواز کو تم تھوڑا آہستہ کرو، تھوڑا اونچا کرو، ارفع قلیلا، اپنی آواز کو تم بلند کرو. اور سیدنا عمر فاروق سے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا پست کرو. تو حدیث کی جو تشریح لکھتے ہیں شرح ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث میں بھی جو تعلیم دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعتدال کی تعلیم. بہت زیادہ بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں اور بہت آہستہ آواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اتنی آواز ہو کہ سننے والے سن لیں اور کسی کو اذیت نہ پہنچے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بزرگوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ بات کریں گے تو وہ 10 دفعہ پوچھتے ہیں کہ جی دوبارہ بتائیے کیا کہا، پھر کہیے، بھائی ذرا اونچا بولو. تو یہ ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی کی بات ہے. ہم انہیں بجائے راحت پہنچانے کے تکلیف پہنچا رہے ہیں. راحت اس میں ہے کہ آسانی کے ساتھ آپ کی وہ بات سن سکیں، اس کا جواب دے سکیں. اب 10 مرتبہ جب آپ ان سے کہنا پڑے کہ بھائی ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو، بھائی سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر یہ تو بے ادبی کی بات ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے جوتی جو ہے وہ ہاتھ میں اٹھائی، جلدی سے ایک صاحب آگے بڑھے اور نہ آپ سے جوتی چھیننے چاہی. اب حضرت فرمانے بھائی رہنے دو، میں اپنی جوتی خود اٹھا لوں گا، وہ چھین رہا ہے. اس چھینا چھپٹی میں جو ہے وہ کچھ دیر دھوپ میں کھڑے رہے. فرمایا کہ تم تو سمجھ رہے ہو کہ میں بڑا ادب کر رہا ہوں اور تم نے اتنی دیر دھوپ میں جو کھڑا رکھا یہ بے ادبی. تو لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ادب کیا، کس بلا کا نام ہے، کہاں کیا کرنا چاہیے، کیا صورت اختیار کرنی چاہیے. میرے محبوب، میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے. ایسی وفا کس کام کی کہ جس سے دل میں جو ہے وہ کدورت پیدا ہو جائے اور دل میں یہ خیال آئے کہ اس نالائق کو یہ بھی نہیں پتا کہ ادب کس چیز کا نام ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال سعودی فرمایا کہ ارفع قلیلاً، اے صدیق تم اپنی آواز کو بلند کرو اور اے فاروق تم اپنی آواز کو تھوڑا نیچا کرو. تو مفسرین حدیث نے تو یہ بتا دیا کہ بھئی یہ اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے اس میں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس میں تعلیم اعتدال کی دی گئی ہے، لیکن ایک اور بھی نقطہ ہے باریک، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اے صدیق اپنی رائے کا رائے مت چلاؤ، اے عمر اپنی رائے مت چلاؤ، تم نے اپنی دانش میں یہ سمجھ لیا کہ میں آہستہ پڑھوں گا، اور تم نے سمجھ لیا میں اونچا پڑھوں گا، اور اپنی ایک رائے قائم کر لی تم نے، لیکن اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو اب تم پڑھو گے میری رائے سے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق، تو پہلے جو پڑھنا تھا اس میں ثواب نہیں تھا، لیکن اب جب تم یہ سوچ کے پڑھو گے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے طور پہ میں اپنی آواز کو تھوڑا بلند کر رہا ہوں اور آپ کی اتباع میں وہ اپنی آواز کو تھوڑا پست کر رہے ہیں، اب سنت کے مطابق یہ معاملہ ہوگا، تو اب اس پر اتباع سنت کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حاصل کر لیں، سارا کا سارا دین اسی کا نام، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ پورا دین آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اور اسی طریقے سے غالباً حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جب دیکھا، یعنی اس سے پہلے میں آپ کو نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں، میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں، لوگ آپ کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت توجہ سے سنتے ہیں، تو میں مجھے بھی شوق ہوا کہ دیکھوں کون ہے، میں آگے بڑھا اور لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے یہ، تو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال جب مجھے پتہ چلا تو میں نے ان کو کہا علیکم السلام یا علیک السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو فرمایا کہ علیک السلام نہ کہو، کہو السلام علیکم، یعنی فوراً آپ نے ان کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ علیک السلام تو مردوں کا سلام، زندوں کا سلام کرو، زندوں کا سلام ہے السلام علیکم۔ تو دیکھیے الفاظ کے ہیر پھیر سے بھی معاملے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ مفہوم وہی ہے، علیک السلام کا مطلب بھی ہے، السلام علیکم کا مطلب بھی ہے، لیکن یہاں آپ نے جو تعلیم دی وہ یہ تھی کہ جو الفاظ تمہیں بتائے گئے ان الفاظ کے ساتھ تم جملوں کو دہراؤ، وہ الفاظ اپنی زبان پر لاؤ جو الفاظ تمہیں سکھلائے گئے ہیں، اس لیے کہ الفاظ بھی مطلوب ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کوئی آدمی اردو میں کہے بھائی سلامتی ہو تم پر، دوسرا بھی کہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، تو بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام کا ترجمہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا، لیکن ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، آپ نے ترجمہ کر دیا لیکن سنت کے مطابق نہیں، سنت یہی ہوگی جب السلام علیکم کہیں اور جواب میں وعلیکم السلام کہیں۔ آج ہمارے یہاں یہ بھی بڑا وہ ہوتا ہے کہ ادھر سے السلام علیکم، دوسرے السلام علیکم، وہ بھی سلام کہتا ہے یہ بھی سلام کرتا ہے، وعلیکم السلام کوئی کہتا ہی نہیں، حالانکہ جب دونوں نے السلام علیکم کہہ دیا دونوں پر واجب ہو گیا کہ اب کہے، یہ بھی کہے وعلیکم السلام اور وہ بھی کہے وعلیکم السلام۔ تو بہرحال ایک تو یہ آپ نے سب سے پہلے تو انہیں سکھایا کہ تم جب کسی کو پاس جاؤ تو السلام علیکم کہو، سلام علیک السلام نہیں کہو، اس سے یہ بات بہرحال پتہ چل گئی کہ الفاظ بھی مقصود ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا، یعنی کچھ نصیحتیں فرمائی اور آگے فرمایا کہ یوں کہو آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یہ آپ نے سکھایا ان کو۔ چند دن کے بعد وہ جب صحابی تشریف لائے تو فرمایا کہ بھئی تم نے ہماری جو بات بتائی گئی تھی یاد کر لی، تو فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے یاد کر لی، کہا سناؤ ذرا، تو انہوں نے کہا کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی انزلت، تو یہاں انہوں نے نبی کی جگہ رسول کا لفظ استعمال کیا، آپ نے فرمایا کہ تم نے جو ہم نے کہا تھا وہ تم نے یاد نہیں کیا، ہم نے تمہیں کہا تھا وہ بھی نبی کل لدی ارسل تھا اور تم کہہ رہے ہو وہ بھی رسول ہی کر لے، حالانکہ رسول اور نبی میں ایسا فرق نہیں ہے، رسول کا درجہ بڑا ہوتا ہے نبی سے، تو وہ رسول کہہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ نہیں جو میں نے بتایا وہ کہو، اگر اتباع کرنا چاہتے ہو، اگر سنت پر چلنا چاہتے ہو تو الفاظ کو بھی سامنے رکھ کر بات کرو، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہا کہہ دیا۔ بعض صحابہ کرام میں یہاں تک کہا کہ جب اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک، بعض لوگ کہتے ہیں حالانکہ ورحمتک کا کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انی اسألک من فضلک، یہاں تک تو یہی تک کہنے میں ثواب، باقی جو بات ہوگی آپ کی اپنی طرف سے ہوگی، حالانکہ وہ بھی صحیح ہے، ویسے آپ دعا مانگے تو کہیں کہ اللہ میں آپ کے فضل کا بھی سوال کرتا ہوں، آپ کی رحمت کا بھی، لیکن مسجد سے نکلنے کی آپ جب دعا مانگیں گے تو اس وقت اللہم انی اسألک من فضلک ہی کہیں گے، تو اتباع سنت کا ثواب ملے گا. تو بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ بھی مقصود ہوتے ہیں. بہرحال حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کون ہیں، تو بتایا کہ میں، اور بلکہ یہ پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں، فرمایا کہ ہاں میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جس سے جب کوئی مصیبت دور کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ مصیبت دور کر دے. جانور اگر صحرا میں گم ہو جائے اور وہ دعا کرے تو اللہ اس کو صحرا میں وہ جانور دوبارہ لوٹا دے. مشکل میں مشکل کسی کو پیش آئے تو اس اللہ سے ہم مشکل دور کرنے کے لیے کہیں تو وہ مشکل دور کر دیں، میں اس اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. اس سے ہی پتہ چلا کہ جب کسی بزرگ کے پاس آدمی جائے اور وہ بزرگ دین میں کوئی مقام رکھتے ہوں تو ان سے ہمیں چاہیے کہ ہم نصیحت بھی طلب کریں کہ کوئی ان کی بات اللہ زبان پہ ایسی جاری کرا دے جس سے ہماری زندگی کا قبلہ ٹھیک ہو جائے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی زبان میں وہ تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ جب اس سے ان کی زبان سے وہ کلمات نکل جاتے ہیں اور تم اس کے مطابق عمل کرتے ہو تو انشاءاللہ زندگی کا قبلہ درست ہو جاتا ہے. اس لیے ایک ادب یہی بتا دیا کہ جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاؤ اور وہ دین میں ایک مقام رکھتے ہوں تو ان سے نصیحت کے لیے بھی کہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ویسے تو کئی نصیحتیں فرمائیں لیکن ایک نصیحت ہی فرمائی کہ لا تسبن احدا، کسی کو گالی مت دو، کسی کو برا بھلا مت کہو. تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے. ہم ذرا ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتے ہیں، گالیاں دے دیتے ہیں، جو زبان میں آیا وہ کہتے ہیں اور انسان کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ پیالے کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی چھلکتی ہے نا، وہی باہر آتی ہے. اب اگر اندر گند ہے بلا ہے تو گالیاں ہی نکلیں گی. میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، بھول کر دیتی نہیں گالی شریفوں کی زبان، بھول کر دیتی نہیں گالی شریفوں کی زبان، یہ رذیلوں کی علامت ہے، کمینوں کا نشان. اچھا آدمی گالی نہیں دیتا، اور جو آدمی گالیاں دیتا سمجھ لو کہ یہ شریف آدمی نہیں ہے، اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے، وہی گند باہر آ رہا ہے. ہم کم از کم اپنی زبان پر قابو پائیں، اپنی زبان سے اچھے الفاظ ادا کریں. حتیٰ کہ بعض اوقات اپنی اولاد کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جنگلی احمق خبیز، اس سے منع فرمایا، یہ بھی نہ کہو، یہ اچھے الفاظ نہیں ہیں. ان الفاظ سے بھی اپنی زبان کو روکو، ان کو بھی اگر کچھ کہنا ہو تو اللہ تجھے ہدایت دے، بھائی تم کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اللہ تو اللہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہاری اصلاح فرمائے. تو ان کو بھی جب آدمی کچھ کہے تو جملے ایسے کہے کہ ان کے لیے دعا بن کر لگیں، نہ یہ کہ خبیث. خبیث تو شیطان کو بولتے ہیں، شیطان تو کوئی اچھی نسل نہیں ہے. تو اس لیے اولاد کو بھی کچھ کہنا ہو، اور اسی طرح شاگردوں کو بھی، یہ صرف اولاد ہی نہیں، شاگرد بھی اولاد کے حکم میں ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اچھے جملے استعمال کرو تاکہ ان کے اخلاق اچھے بنے، اچھی بات آپ سے سیکھ کر جائے. آگے چل کر انشاءاللہ جب اپنے شاگردوں کو سکھلائیں گے، اپنی اولادوں کو سکھلائیں گے تو اچھے جملے سکھلائیں گے. اور یہ بات جو ہے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہی آتی ہے. میں کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا، ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب آئے، انتقال ہو گیا، یہیں رہتے تھے قریب میں، تو وہ اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے گئے اور فرمایا کہ حضرت یہ جو ہے وہ میرے صاحب جاتے ہیں. حضرت فرمایا کہ ماشاء اللہ لاٹ صاحب ہیں آپ، صاحب زادے. صاحب زادے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں صاحب ہوں اور یہ میرا بچہ ہے. فرمایا کہ میاں یہ نہیں کہتے، یوں کہو خادم زادہ. ابھی کتاب میں لکھا ہو تو نہیں ملے گا آپ کو، تو اللہ کے نیک بندے ہی اپنی زبان سے جملے کہیں گے اور آپ کی اصلاح کریں گے. چنانچہ حضرت فرمایا کہ بھائی جب جاؤ تو تعارف یوں نہ کراؤ کہ میرے صاحب زادے، یہ کہو کہ یہ خادم زادہ ہے. اور خاص کر بزرگوں کے پاس اگر جائیں گے وہاں تو آدمی توازو اختیار کرنی چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، انکساری کے ساتھ کام لے آدمی تو کہے کہ یہ خادم زادہ ہے. تو یہ اصل میں ادب ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جا کر. بہت سی باتیں کتابوں میں نہیں ملیں گی آپ کو, کتابوں میں تو جو چیز لکھی ہے اپنی جگہ پر ہے, لیکن بعض بزرگ ایسی بات بتاتے ہیں زندگی میں کبھی بھولتی نہیں. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا مفتی انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے فقہ سب تقریباً ان سے ہی پڑھی, ابتدائی فقہ جو ہے نور الرضا سے لے کے کنز تک بلکہ ہدایہ کے شروع تک حضرت سے ہم نے فقہ پڑھی. تو وہ دوران سبق ایک موقع پر واقعہ سنایا انہوں نے, جو صاحب پیچھے رہ گئے تھے جہاد میں نہیں جا سکے تھے, تو انہوں نے ان صحابی کے نام بتایا. اب نام یاد رکھنا بعض اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے, اس وقت انہوں نے کہا کہ بھئی ایک جملہ ایک لفظ میں بتا دیتا ہوں ساری زندگی نہیں بھولو گے, اور آج الحمدللہ 45 سال ہو گئے نہیں بھولے. اور فرمایا کہ بھئی 3 صحابی ہیں, ان کا نام یاد رکھو مکہ, مکہ تو یاد ہو جائے گا نا, بس یہ مکہ امیم سے مرارہ بن ربیع, کعب سے کعب بن مالک, اور ہے سے ہلال بن امیہ. تو الحمدللہ 45 سال ہو گئے نہ حضرت کی یہ بات بھولے, اور اپنے بے شمار شاگردوں کو بھی میں یہ بات بتا چکا ہوں. بعض اوقات الفاظ لفظ کا کوئی مخفف ہوتا ہے, خاص کر ہماری تجوید کے اندر جو ہے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو مخفف ہوتے ہیں کسی جملے کے, تو پھر وہ بتا دیے جاتے ہیں تاکہ ہر لفظ سے تم وہ لفظ جو ہے نکال لو. تو بہرحال یہ باتیں بعض اوقات اللہ کے نیک بندے بتاتے ہیں, اور ان کے بتانے سے یہ بات یاد رہ جاتی ہے. تو بہرحال یہ بات حضرت سے میں نے سنی ہے, فرمایا کہ بھائی یہ مکہ یاد کر لو, یہ 3 صحابہ کا نام. تو اب شروع میں تو تھوڑی سی یاد دہانی وہ ہوئی, لیکن الحمدللہ فوراً یاد آ جاتا ہے, اچانک فوراً اگر آپ کہیں کسی وقت بھی یاد آ جائے گا. یہ ہم نے اپنے استاد سے بات سنی. تو اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ان کے پاس آپ جائیں گے انشاءاللہ کچھ حاصل کر کے ہی لوٹیں گے, لیکن بعض اوقات آپ پہلی دفعہ ملاقات کر رہے ہیں تو آپ ان سے یہ درخواست کریں کہ حضرت کوئی مجھے نصیحت فرما دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ لا تسبن احدا, کسی کو گالی مت دو, برا بھلا نہ کہو. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی میں نے نہ کسی انسان کو گالی دی, نہ کسی جانور کو گالی دی, نہ کسی آزاد کو گالی دی, نہ کسی غلام کو گالی دی. یہ ہے اصل چیز. اصل میں خالی سن لینا کافی نہیں ہے, ان کو دل کے کانوں سے دل میں اتاریے, اور پھر ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر بسا لیجئے, اور جب بھی موقع ہو یہ ذہن میں بات آئے گی تو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا, نقصان نہیں ہوگا. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وقت ناراضگی میں اپنے غلام کو کچھ برا بھلا کہہ رہے تھے, اور کچھ لعنت بھی بھیج رہے تھے غالباً, کچھ ایسے جملے جو لعنت پر مشتمل تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فرمایا, لعانین و صدیقین کلا, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صدیق بھی ہو اور لعنت بھی بھیج رہا ہو. تو لعنت بھیجنا بھی اچھی بات نہیں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی کو بھی لعنت بھیج دیتے ہیں کہ تجھ پہ لعنت ہو, تیرے باپ پہ لعنت ہو, فلاں پہ والے, علیہ باللہ. یاد رکھیے یہ لعنت جو ہم بھیجتے ہیں, یہ لعنت جب ہم بھیجتے ہیں تو یہ لعنت جاتی ہے اوپر, جس پر بھیجی گئی ہے وہاں جاتی ہے. اگر وہ محل ہوتا ہے لعنت کا تو اس پر لعنت آ جاتی ہے, لیکن اگر وہ محل نہ ہو تو وہ لعنت واپس آتی ہے اور جس نے بھیجی اس پہ آ جاتی ہے. تو جو چیز ہم دوسرے پہ بھیج رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا لعنت کا مستحق ہے یا نہیں, اس لیے گریز کرنا چاہیے ایسے جملوں سے, ایسی باتوں سے کہ کسی پر لعنت. یہ تو شکر ہے ہمارے اردو میں بعض لوگ نالت کو نالت بولتے ہیں. بعض اوقات خواتین خاص طور پہ نالت تیری شکل نالت تو کچھ بھی نہیں, اصل لفظ تو لعنت ہے, لیکن وہ ہمارے یہاں بعض اوقات لعنت کو بھی نالت بولتے ہیں. جیسے لکھنؤ کو نکھلو, رکشے کو رشکا, بہت سارے لوگ جملے بدل کے بولتے ہیں, لیکن بہرحال جو مقصود ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. تو بہرحال لعنت سے گریز کرنا چاہیے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری, اور جو آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو یقیناً یہ بڑی یعنی اس کے لیے نقصان دہ. اس لیے ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی, کسی کو گالی مت دو, جس کا مطلب یہ ہے کسی کو برا بھلا نہ کہو, الٹی سیدھی بات نہ کرو, بات کو بڑھاؤ نہیں, لڑائی جھگڑے کم کرنے کی کوشش کرو, بڑھاؤ نہیں. جب آپ گالی دیں گے دوسرا ایک اور گالی دے گا, جب آپ اور دیں گے وہ اور دے گا, نتیجہ یہ کہ بات ہاتھا پائی, اور بعض اوقات جو ہے وہ مارا ماری تک پہنچ جاتی ہے. تو لڑائی بڑھانے میں تو کچھ وقت لگتا نہیں, آپ برا بلا کہتے جاؤ, گالیاں دیتے جاؤ, وہ بھی دیتا جائے گا, بڑھتی جائے گی. پنجابی میں کہتے ہیں بھائی لسی اور لڑائی کا کیا بڑھانا, لسی میں پانی ڈالتے جاؤ لسی بڑھ جائے گی, بڑھتی جتنی مرضی بڑھا لو, اور لڑائی کا بڑھ جتنی مرضی جاؤ بڑھا لو, مرضی ہے تمہاری. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لڑائی کو کم سے کم کریں. اگر کوئی گالی دیتا ہمارا کیا بگڑتا ہے بھائی, اگر منہ چڑھا رہا ہے کوئی, تمہارے تو فرماتے تھے کہ جب کوئی منہ چڑھاتا ہے تو تم شیشے میں دیکھو منہ تمہارا خراب ہو رہا ہے یا اس کا خراب ہو رہا ہے, تمہارا منہ تو اپنی جگہ صحیح ہے بالکل, وہ چڑھا رہا ہے الٹا سیدھی زبان نکال رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, ناک چڑھا رہا ہے, تو ذرا اس کو شیشے دکھاؤ بھائی تیری شکل بگڑ رہی ہے, میری تو اپنی جگہ صحیح ہے. تو حقیقت یہ کہ بہت بڑا دھوکہ ہے ہمیں کہ ہم دوسرے کو برا کہتے ہیں, سمجھتے کہ اس کو کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ برائی ہمارے اپنے اوپر آ رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے بھائی, اور سنت کی اتباع کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, دو جو بھی چیزیں ہیں, اتباع سنت کی نیت سے جب ہم پڑھیں گے, انہی الفاظ کے ساتھ پڑھیں گے, تو انشاءاللہ اس کے اندر اثرات ہوں گے. اور بعض اوقات دعا کے اندر اگر آپ الفاظوں میں اضافہ کرتے تو کوئی حرج نہیں. ہمارے حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں نے ان کو اکثر ویسے دعا میں یہ سنا, ربی اعنی علی تلاوت القرآن و ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی. حالانکہ دعا کیا ہے, ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی. تو یقیناً جو نماز کے بعد پڑھتے تھے وہ تو یہی پڑھتے تھے جو حدیث میں آتا ہے. حضرت ایک صحابی سے آپ سے فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے. فرمایا کہ اس محبت کی جو مجھے تم سے ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد یہ تین دفعہ پڑھ لیا کرو. اور بڑی عمدہ دعا ہے, ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی. اللہ میری مدد فرما علی ذکری کا اپنے ذکر کرنے پر, و شکری کا اپنے شکر کرنے پر, وہ حسن عبادت ایک اور عبادت کو بہترین طریقے پر انجام دینے پر. یعنی ان تینوں چیزوں پر اے اللہ میری مدد فرمائیے, میری اعانت فرمائیے. تو ذکر خود قرآن کو بھی کہتے ہیں, جیسے انا نحن نزلنا ذکر, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا, تو ذکر سے مراد قرآن مجید. تو وہاں اگرچہ موجود ہے ربی عینی علی ذکری کا, تو ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں حضرت کو یہ بھی دعا مانگتے ہوئے دیکھا, ربی عینی علی تلاوت القرآن و ذکری کا و شکری کا, بہت سی بات ہے. گویا کہ ذکر میں ذکر جو عام تھا اس میں سے قرآن مجید کی تلاوت کو خاص کر لیا. تو یہ عام دعا جب مانگے تو بے شک مانگے, لیکن جب آپ اتباع سنت کی نیت سے مانگیں گے تو وہی مانگیے جو مانگتے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا ہوئی. اذان کے کلمات اگر کچھ نکل جائیں تو جو نکل جائیں ان کو جلدی جلدی کہہ لیجیے, جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, تاکہ آپ جو پھر کلمہ جہاں مؤذن پہنچا وہاں تک پہنچ جائے, پھر اس کے مطابق جواب دے لیں. اور اسی طریقے سے جو دعا اذان کے بعد مانگی جاتی ہے وہ دعا بھی مسنون ہے, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ آخر تک. اور اس کے ساتھ ہمارے حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اس کے ساتھ کوئی مختصر سی دعا بھی مانگ لو اپنے لیے فوراً, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اس کو قبول کریں گے تو اسے نہیں چھوڑیں گے, اسے بھی قبول کر لیں گے. تو اللہ سے جلدی سے مانگ لو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ دونوں دعاؤں کو اکٹھے اٹھائیں گے, اکٹھے قبول فرما لیں گے. یا اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمہ, یعنی کوئی بھی یا جس چیز کی بہت زیادہ حاجت ہے, یا اللہ مجھے رزق واسعہ عطا فرما دے, اے اللہ میں بے روزگار ہوں مجھے برسر روزگار فرما دے, مجھے حلال رزق عطا فرما دے, میرے رزق میں ترقی عطا فرما دے, تو یہ یا مجھے ذلت ہے تو عزت عطا فرما دے, میرے اندر تواضع پیدا فرما دے. اب کوئی سی بھی دعا مانگ سکتے ہیں, اور جامع ترین دعا وہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اس کے اندر دنیا کی بھی اچھائی آ گئی آخرت کی بھی اچھائیاں آ گئیں. تو اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا, بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے ہوتے ہیں, اسی میں سے یہ موقع بھی ہے کہ اذان کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے اور بہت سے مقامات ہیں, ان مقامات پر جو دعا کی جائے گی انشاءاللہ قبول ہوگی. تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی کوئی خاص دعا کر لیجیے. مطلب ایک دعا تو وہ ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہا ہے. اب یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دعا قبول نہ کرے. ہم اس میں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہ کہیں گے نہیں قبول کرتا، یقیناً قبول کریں گے. اور اسی کے ساتھ دعا مانگ لیجیے، اللہ مجھے بھی رزق واسع عطا فرما دیجیے، تو انشاءاللہ جہاں حوض کوثر سے جو ہے وہ پینے کو ملے گا، وہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. آپ تمنا تو کریں، فرماتے ہیں حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. اگر زاہد جو ہے وہ تمنا کرے اس بات کی، تو وہاں کی جو شراب ہے وہ تو مصفہ ہوگی نا، مطہر ہوگی، پاک صاف ہوگی بالکل. تو اس لیے وہاں کی شراب اور ہے، یہاں کی شراب اور ہے. یہاں تو نجس اور گندگی اور کمینگی ہے، یوں سمجھ لو کہ پینے کے بعد گٹر میں جاتا ہے آدمی، گندگی میں جاتا ہے، غلاظت میں جاتا ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہوتا، ماں بہن کی تمیز ہی بھول جاتا ہے. لیکن وہ جو شراب ہوگی وہ شراب مطہر بھی ہوگی، مصفہ بھی ہوگی، اور وہ اس سے تو دل کو جلا ملے گی انشاءاللہ، راحت ملے گی، قلب کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور اس کی لذتوں کو تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. تو بہرحال یہ کوئی سی بھی دعا اذان کے بعد مانگ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا مانگ لیجیے، آج وقت نہیں ذکر کا، انشاءاللہ بعد میں. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما اعطيت، تبارك ربنا وتعالي. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب اليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين، اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو ہمارے معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ درگزر فرما دیجئے. اے اللہ بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، اے اللہ رات دن گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. آپ کے بندے ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں قوت عطا فرما دیجئے، اپنے نام لینے کی لذت عطا فرما دیجئے، اپنی ذات کی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، شیطان کے حوالے نہ فرما. یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہم تیرے بندے ہیں، عاجز اور کمزور بندے ہیں. اے اللہ اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں، اپنی خطاؤں کا بھی اقرار کرتے ہیں. آپ درگزر فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. اے اللہ جس قسم کے بھی گناہ ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں ہو گئے ہوں، یا اللہ سب کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے، ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دے. اے اللہ بہت سے لوگوں کے حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، اور اس میں بڑی کمی کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں، معاف فرما دیجئے. یا اللہ اللہم ان لک علی حقوقا کثیرۃ فیما بینی وبینک، وحقوقا کثیرۃ فیما بینی وبین خلقک. اللهم ما كان لك منها فاغفره لي، وما كان لخلقك فتحمله عني، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. میں نے یہ واحد متکلم کے شیخے سے مانگی ہے. یا اللہ جو دعا میں نے کی ہے اپنے فضل سے، جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹی آئی ہوئی ہیں، سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرما. اے اللہ سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے جو بھی حقوق ہیں، اللہ ان کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما. مرنے سے پہلے پہلے یا اللہ ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور اگر پھر بھی کوئی حق رہ جائے تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ، اے اللہ جو آپ کے حقوق ہیں وہ تو آپ معاف فرما دیجئے، اور جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ آپ اپنے ذمے لے لیجئے، آپ ادا فرما دیجئے. آپ قادر مطلق ہیں. اے اللہ ساری دنیا آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، آسمان و زمین کی، آسمان و زمین اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہیں، سب آپ کی اللہ قوت اور قدرت سے باہر نہیں ہے. اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. یا اللہ اس وقت جو بارشوں کا سلسلہ ہے، سیلاب کا معاملہ ہے، اے اللہ بڑی ہلاکتیں ہو گئیں، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی شہید ہو گئے، اے اللہ مال و املاک تباہ ہو گئیں، اپنے فضل سے ان پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ ان پر رحم و کرم کے معاملے فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما، اور یہاں کے لیے بھی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں لیکن جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اپنے فضل سے ہمارے لیے رحمت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے، ہماری بدعمالیوں کی طرف نہ دیکھیے، اللہ آپ اپنا محض فضل و کرم فرماتے ہوئے، اے اللہ جب ہمیں ضرورت ہے یقیناً بارش کی بھی، تو رحمت کی بارش برسائیے، اے اللہ رحمت کی بارش برسائیے جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو، ہمارے ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اے اللہ ہماری زمینوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، ہماری فصلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اے اللہ پھلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اے اللہ نقصان سے بچا لیجئے، عافیت نصیب فرما دیجئے، ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم کیا، اے اللہ ہم کیا اور ہمارے معاملے کیا، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، اقارب میں، رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، ہمارے بھائی زاہد بیمار ہیں کل سے ان کی بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اسی طرح دیگر مقامات پر جہاں کہیں مسلمان ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ہر شر و فتنے سے بچا، یہودیوں کے، نصرانیوں کے اور ہنوت کے کی سازشوں سے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ اس وقت جو مودی جس طریقے کی گفتگو کر رہا ہے، لڑائی چھیڑنا چاہتا ہے، اللہ اس کے شر و فتنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری مدد فرما، اے اللہ آپ نے پہلے بھی مدد فرمائی ہے، اپنا فضل فرما دیجئے، ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھیے، اے اللہ ہماری بد زبانیوں کو نہ دیکھیے، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم کے معاملے فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اندر جو شرارتیں ہیں ہماری شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ فرما دے، اور دوسروں کی شرارتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔